پڑھو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب البیوع، بیع کی جمع ہے بیوع، اور بیع شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نقل ملک الى الغیر بثمن، کسی چیز کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دو ثمن کے ذریعے سے. کسی چیز کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کر دو ثمن کے ذریعے سے. مثلاً آپ کا قلم ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کو قلم میری ملکیت میں منتقل فرما دیں پورے 2 روپیے کے بدلے میں، تو یہ بیع کہا جائے گا. اسی کے قریب قریب لفظ آتا ہے شیرا. شیرا کا معنی آتا ہے مبیع کو قبول کرنا، یعنی آپ نے مبیع قبول کر لی اور اس کے بدلے کے اندر ثمن دے دیا. بہت سی مرتبہ لفظ شیرا بیچنے کے معنی میں اور لفظ بیع خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے. بیوع جو جمع ہے، حالانکہ آپ کو فائدہ معلوم ہے، المصدر مخنث لا یثنی ولا یجمع، تو پھر یہاں بیوع جمع کیوں آیا؟ انواع کے اعتبار سے، اقسام کے اعتبار سے. اس پر لطیفہ ہے، اصل بھیونڈی میں ایک مناظرہ ہوا جس میں ہمارے مسلک کی طرف سے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا ارشاد صاحب فیضاب آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے. تو جو رضا خانی مناظر تھے، انہوں نے مولانا ارشاد صاحب کے لیے اس طرح کا جملہ کہا تھا. ارشاد کا مصدر ہے، مصدر کے اوپر کہا تھا المصدر مخنث لا یثنی ولا یجمع، تو اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ سبق کے علاوہ کبھی سن لیں. تو ایسے ملفوظات فقیہ الامت کے اندر وہ موجود بھی ہے، اور حضرت کے ملفوظات سے رضا خانیت کے نام سے الگ رسالہ مفتی فاروق صاحب نے مرتب کیا ہے میرے کو رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی وہ دل سے اس کو منتقال میں موجود ہے. تو یہ مشہور اشکال ہے کہ المصدر مخنث لا یثنی ولا یجمع، تو پھر بیوع جمع کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ انواع اور اقسام کے اعتبار سے اس کی جمع آئی ہے. کبھی کبھی لفظ بیع بول کر کے عام معاملات بھی مراد لیے جاتے ہیں. عام معاملات، اجارہ اور دوسرے معاملات، بیعت کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ رہے ذہن میں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی، لہذا آپ کا اسوہ امت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد سمجھو کہ شریعت کے اندر معاملات کی دو قسم ہیں. نمبر ایک، ایسے معاملات جن میں اقالہ نہیں ہو سکتا، یعنی بیع ہونے کے بعد ختم ہی نہیں ہو سکتا، ان کو یمین اور ایمان بھی کہا جاتا ہے شرعی عرف میں، یعنی جو ہونے کے بعد ختم ہو ہی نہیں سکتے. جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، رجعت ہے، عتق ہے، حلف ہے، یہ سب وہ معاملات ہیں کہ جو ہونے کے بعد ختم نہیں ہو سکتے، یعنی ہو ہی جاتے ہیں. نمبر دو، شریعت کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اقالہ ہو سکتا ہے، جیسے عام خرید و فروخت، کے بعد سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے جو احکام ہیں وہ احکام دو طریقے کے ہیں. نمبر ایک ایجابی، نمبر دو سلبی. اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام علی مقام استدلال میں آیت لائے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. دیکھو اس میں ایجاب اور سلب دونوں باتیں آ گئے، ایجابی بھی آ گئے، سلبی بھی آ گئے، حلال حرام دونوں چیزیں آ گئی. اب یہاں ایک بہت بڑا اشکال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ مکہ کے کافروں کو بھی اس معاملے میں بڑا اشکال تھا، اس لیے تو وہ کہنے لگے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو ربا ہی کے معنی میں ہے اور ربا بیع کی طرح ہے. مکہ کے کافروں کا اور آج بھی جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بیع اور ربا دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے بندے کو اسے ماننا ہے، چاہے بندے کی عقل میں آوے یا نہ آوے. اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، بندے کو اس کی حکمت مصلحت سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، ماننا ہی ماننا ہے اس کو. سیدھا سا جواب تو اس کا یہ ہے، اسی لیے آیت کی ترتیب سے بھی یہی جواب نکلتا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. تو جب انہوں نے ایک غلط بات کہی تو اس کا جواب قرآن میں یہی دیا گیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، کرو ریبا کو حرام کیا ہے، چھوڑو اس کا. یعنی ایک بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ چوں چیرا علت وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے. اللہ نے بے کو حلال کیا اپنا اور ربا کو حرام کیا، چھوڑ دو اس کو، یہ ہے بندگی کا تقاضا. لیکن اگر ہم اور آگے غور کریں، غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنا یہی غلط ہے معاملے کے اعتبار سے. کافروں نے اس زمانے میں بھی اور آج کافر اور کافرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے بے اور ربا کو برابر برابر قرار دینے کی کوشش کی کہ بے بھی اور ربا بھی دونوں برابر برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ کہ دونوں کا مقصد ہے نفع کمانا. بے کا مقصد بھی نفع اور ربا کا مقصد بھی نفع، دونوں کا مقصد نفع کمانا. پھر یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب دونوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو ایک چیز ناجائز اور دوسری چیز جائز ہو، ایسا کیسے ہوئے؟ جب دونوں کا مقصود نفع کمانا ہے تو بے جائز اور ربا ناجائز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دونوں جائز ہونے چاہیے، بے بھی جائز ربا بھی جائز، یا دونوں حرام ہونے چاہیے کہ بے بھی حرام اور ربا بھی حرام، دونوں ناجائز ہونے چاہیے. تو یہ ان لوگوں کا سوال تھا کہ جب بے کا مقصد بھی نفع کمانا، ربا کا مقصد بھی نفع کمانا، تو ایک جائز اور دوسرا ناجائز، یہ کیسے ہوگا؟ یا تو دونوں جائز ہو یا دونوں ناجائز ہو. تو جواب دوں، یہ باتیں بھی ذہن میں رہنی چاہیے. آج کل لوگ اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں. پہلی بات، بے کے اندر مال متقوم کا مال متقوم سے تبادلہ ہوتا ہے. کہ بے کے اندر جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو مال متقوم کا مال متقوم سے تبادلہ ہوتا ہے. یعنی مالک بننا اور بنانا دونوں کام ہوتے ہیں. کہ آپ مثلاً مبیع کے مالک بن گئے، مشتری صاحب مبیع کے مالک بن گئے، اور بائے صاحب نے سمن لے کر مشتری کو بائے کا مالک بنا دیا، مبیع کا مالک بنا دیا. تو مالک بننا بھی ہے بنانا بھی ہے. کیسے مالک بنیں گے بنائیں گے؟ کہ مشتری صاحب نے سمن دے کر کے مبی کے اوپر ملکیت حاصل کر لی، اور بائے نے سمن لے کر کے مبی کا مالک مشتری کو بنا دیا. تو بائے نے سمن لے کر مبی کا مالک مشتری کو بنا دیا، اور مشتری صاحب سمن دے کر مبی کے مالک بن گئے. تو یہاں تو مال متقوم کا مال متقوم سے تبادلہ ہوتا ہے کہ مالک بنو مالک بناؤ. جبکہ ربا کے اندر فضل خال عن عوض، ایسی زیادتی کہ اس کے مقابلے میں کوئی عوض ہے ہی نہیں. آپ ربا لے رہے ہو تو کس چیز کے بدلے میں ربا لے رہے ہو؟ آپ نے 10 روپے قرض دیا، اس کے بدلے میں آپ 10 روپے وصول کر لو. اب 10 روپے کے اوپر آپ 5 روپے جو مانگ رہے ہو، ظاہر کس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو؟ کیا ہے اس کے بدلے؟ تو ربا کہتے ہیں فضل خال عن عوض، ایسی زیادتی جو عوض اور بدل سے خالی ہو. دوسری بات سمجھے، بے میں دولت یعنی نفع کرنا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں عمل اور کام کا واسطہ ہوتا ہے۔ بے میں آدمی نفع کماتا ہے، لیکن درمیان میں عمل، کام، محنت کا واسطہ ہوتا ہے۔ آدمی نفع کمائے گا، ضرور کمائے گا، لیکن محنت بھی ہوتی تھی اس میں۔ پھر بہت سی مرتبہ مال لے کر کے بیچنے نکلنا پڑے گا، مال لے کے لاری لگانی پڑے گی، مال لے کے دکان لگانی پڑے گی۔ تو بے کے اندر آدمی نفع کماتا ہے، لیکن عمل کے واسطے سے نفع کماتا ہے۔ تو بے کے اندر دولت سے دولت پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں عمل کا واسطہ ہوتا ہے، جبکہ ربا کے اندر عمل کا واسطہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے سود لیا، کیا چیز جس میں واسطہ رکھے؟ آپ نے تو پیسے دیے اور پیسے لیے، جس میں آپ کا عمل اور کام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ربا کے اندر جو ہے عمل کا واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے بہت بڑا فرق بے اور ربا کے درمیان میں۔ اسی میں ایک تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہے، پیسے سے پیسہ حاصل کرنے کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ تم پیسے سے پیسہ حاصل کرو۔ شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ عمل بھی بیچ میں ہونا چاہیے۔ صرف پیسے سے پیسہ حاصل کرو، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی۔ اسی لیے کہ اس کے اندر دو بڑے نقصان ہیں۔ صرف پیسے سے پیسہ کمانے میں دو بڑے نقصان ہیں۔ نمبر ایک، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ربا کے اندر یہی ہوتا ہے، سود میں، کہ دولت سے دولت، زر سے زر، پیسے سے پیسے لوگ کماتے ہیں، عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر سمٹ کر رہ جاتی ہے، اور اسی کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں کیپیٹلزم، یعنی کہ سارا سرمایہ چند لوگوں کے قبضے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور آج کل دنیا میں یہی ہے کہ غریب غریب بنتے جا رہے ہیں، اور دولتیں ساری دو چار آدمی کے ہاتھ میں سمٹ کر کے جا رہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کو منع فرمایا، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ دولت تمہارے چند مالداروں کے ہاتھ میں باندی بن کے نہیں رہ جاوے، کہ وہی چند مالدار جو ہے ساری دولت کو سمجھ لے۔ یہ اس وقت دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں کروڑوں ابجوں غریب ہیں، اور دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ گئی ہے۔ یہ سود کی نوسط ہے، اور قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا۔ دوسری خرابی سمجھو، بے روزگاری عام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہ جب لوگ پیسے سے پیسہ حاصل کریں گے تو بیچ میں عمل نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا، اسی لیے بے روزگاری عام ہو جائے گی۔ جبکہ تجارت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دولت بہت سارے ہاتھوں میں پھیلتی ہے، کہ آپ بزنس کرو، کاروبار کرو، تو کئی لوگوں کو ملازمت ملے گی، کئی لوگ جو ہے نوکری حاصل کریں گے، کئی لوگوں کو کام ملے گا۔ تو بے کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کئی لوگوں کے ہاتھ میں پھیلتی ہے۔ مثلاً آپ نے چپل کا دکان بنانا ہے، تو آپ جو ہے چپل جو ہے بنوائیں گے، تو جا کر دکان کے شو روم میں رکھیں گے، اب آپ چپل بنانے کے لیے آرڈر دیں گے تو چمڑے والوں کو کام ملا، پھر اس کو کاٹ کر کے چپل بنانے کے جو ماہر چمار لوگ ہیں ان کو کام ملا، کتنے لوگوں کو کام ملتا ہے، اور دولت کئی ہاتھوں میں پھیلتی ہے، جبکہ ربا کے اندر تو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے زر کے ذریعے زر، پیسے کے ذریعے پیسے کمانے کو پسند نہیں فرمایا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. اس کے بعد یہ اصول بھی ذہن کے اندر رکھو کہ بیگ کے اندر اصل چیز حلت ہے، یعنی حلال ہونا ہے. اسی لیے تو فرمایا نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یعنی بے میں اصل حلت ہے، حلال ہونا ہے. لیکن کبھی بے میں خرابی بھی آ جاتی ہے. اگر بے میں خرابی آتی ہے اور خرابی ہلکی سی ہے تو اسی کو ہم بے فاسد کہتے ہیں، اور اگر بے کے اندر خرابی آتی ہے اور بڑی خرابی آتی ہے تو ہم اس کو باطل کا ہاتھ کہتے ہیں. اور کبھی خرابی آتی ہے آخری درجے کی، اسی کو ربا کہا جاتا ہے. یہ خرابی ذہن میں رکھنا، ہلکی سی خرابی ہو بے میں تو اس کو بے فاسد کہیں گے، بڑی خرابی ہو تو اس کو بے باطل کہیں گے، اور آخری درجے کی خرابی ہو تو اس کو ربا کہیں گے. یہ ہیں بے کے اندر خرابی کی الگ الگ شکل ہے. تو پہلی آیت لائے بیو کے ثبوت پر، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. دوسری آیت، یہ سب بیع کی اثبات اور بیع کی حلت کو بتلانا چاہتے ہیں. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ یہ تجارت ہو گئے. اب دیکھیے اس کے اندر تجارت کا استثنا کیا گیا، خود باری تعالیٰ نے استثنا فرمایا، اور تجارت ہی کو ہم خرید و فروخت کی شکل بتلاتے ہیں. کہ ایسے جو تجارت ہو جس میں خرید فروخت بیچنا خریدنا ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا استثناء کے ساتھ بیان فرما کر کے اس کی حلت اور جواز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر قید لگائی حاضرہ، اس قید کو بھی سمجھے. ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے معجل، این کے ساتھ. دوسرا لفظ پڑھا ہے حمزہ کے ساتھ معجل. ایسے یہ لفظ نکاح میں بہت اچھی طرح یاد رہتا ہے، مہر معجل ہے یا معجل ہے، اس طریقے سے. تو معجل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر مبیع بھی موجود ہے، سمن بھی موجود ہے، اس کو بے معجل کہا جاتا ہے. دونوں موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے 25 روپے دیے سموسے لیے، سمن بھی موجود ہے سموسے بھی موجود ہے، تو یہ جو ہے دونوں چیز موجود ہے، تو اس کو کہا جائے گا معجل. دوسرا لفظ آتا ہے حمزہ کے ساتھ معجل، اس کا معنی کیا؟ کہ کوئی ایک ادھار ہو، کوئی ایک ادھار ہو، تو اس کو کہیں گے ہم عرف میں معجل، حمزہ کے ساتھ. ایک تیسری شکل بھی ہے جو آپ نے پڑھی ہے ہدایہ میں، کہ دونوں ادھار ہو، مدی بھی ادھار ہو سمن بھی ادھار ہو، دونوں ادھار ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے بیع الکالی بالکالی. بالکل کالی بل کالی، دھولی بھی دھولی جائز ہے، لیکن کالی بل کالی کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو جس میں دونوں چیز ادار ہو جائے، مبی بھی ادار سمن بھی ادار، اسی کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ شکل ممنوع ہے. معاملات میں عام طور پر سمن ادار ہوتا ہے، عام طور پر کہ آدمی چیز خرید لیتا ہے پیسے دیں گے، عام طور پر سمن ادار ہوتا ہے. لیکن بیع سلم ایک ایسی بیع ہے کہ اس میں سمن نقد ہوتا ہے، مبی ادار ہوتی ہے. تاکہ عام طور پر معاملات میں یہ ہے کہ سمن نقد دو مبی ادار رکھو، لیکن بیع سلم کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سمن نقد ہوتا ہے، مبی ادار ہوا کرتے ہیں. تو دوسری آیت لائے امام علی مقام عنوان کو ثابت کرنے کے لیے، الا ان تکون تجارتا حاضرہ تدیرونها بینکم. گویا کہ قرآن کی مختلف آیت سے بیع اور معاملات کو ثابت کر رہے ہیں. جی سب سے پہلا باب امام علی مقام قائم کر رہے ہیں، آیت کریمہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب آیت کے ایک ایک حصے کو سمجھو اچھی طریقے سے. پہلا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے جمعہ کی نماز مراد ہے. قدیت کا معنی ہے ادیت، یعنی جب جمعہ کی نماز ادا کر لو. دوسرا معنی ہے قدیت کا، جب جمعہ کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تب تجارت کے لیے جاؤ. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ نماز اور کاروبار میں اگر تعارض ہو جائے تو اس صورت میں نماز مقدم ہوگی، اور یہ صرف کاروبار کے لیے نہیں ہے، دوسرے معاملات کے لیے بھی ہے. مثلا کھیتی اور نماز میں تعارض ہو جائے، ملازمت اور نماز میں تعارض ہو جائے تو نماز مقدم ہوگی. تو شریعت نے یہ ضابطہ بنایا کہ جہاں آپ کی ملازمت اور نماز کا تعارض ہو، کھیتی اور نماز کا تعارض ہو، کاروبار اور نماز کا تعارض ہو، تو وہاں نماز مقدم ہوگی اور دوسری یہ سب چیزیں مؤخر ہوگی. یہی اس آیت کریمہ کا نتیجہ ہے، اور حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال روزی کمانا یہ فریضہ ہے، لیکن یہ جو بنیادی فرائض ہیں نا، نماز روزہ، اس کے بعد ہے یہ فریضہ. کہ پہلے نماز ہے، روزہ ہے، یہ پہلا فریضہ، اس کے بعد یہ فریضہ ہے حلال روزی کو کمانا. اس لیے آیت کریمہ بھی یہی فرماتی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز ادا کر لو، نماز پڑھ چکو، اب جاؤ تجارت کے لیے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ. کیوں پھیل جانے کا؟ جمعہ پڑھ کے جلدی مدرسے پہنچنے کے لیے نہیں، یہاں فن تشیرو فل ارض، تجارت کرنے کے واسطے خدا کی زمین پر پھیل جائے، اپنی ضروریات کے اندر تصرف کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. تو زمین پر پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اپنی ضروریات اور اپنے کاروبار کے لیے زمین کے اوپر پھیل جاؤ نماز پڑھنے کے بعد. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سودا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے آدمی کو کوئی ڈیل کرنی ہو، کوئی سودا کرنا ہو، اور مثلا جمعرات کا دن ہے تو کہ بھائی اب کل جمعہ بعد رکھو، جمعہ کی صبح میں ہے تو کہ بھائی جمعہ پڑھ کے رکھ لیں، تو اس کے اندر 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا کی جاتی ہے. تو فانتشروا فی الارض، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامیاب تجارت کے لیے زمین میں پھیلو تو تمہاری تجارت کامیاب ہوگی. جتنا پھیلو گے اتنا زیادہ فائدہ کماؤ گے، جتنا پھیلو اتنا زیادہ نفع کماؤ گے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا یہ بتلا رہا ہے کہ جد و جہد ضروری ہے کامیاب تجارت کے لیے. کامیاب تجارت کے لیے جد و جہد ضروری ہے. یہ جتنے بھی آج آپ کو بڑے بڑے بزنس مین نظر آئیں گے، آپ ان کو پوچھو گے تو اپنی ہسٹری بیان کریں گے کہ میرا شروع دور تو یوں تھا، یا میرے ابا کا شروع زمانہ ایسا تھا، وہ بیچارے فروٹ کی لاری لے کے نکلتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، آج میں فروٹ کا ایکسپورٹر بن گیا ہوں اور اتنا بڑا کاروبار میرا پھیل گیا. لاری سے ہم نے شروعات کی تھی، ملنے ملنے پھیلتے تھے. اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ بتو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تجارت کے لیے جد و جہد ضروری ہے تو آدمی کی تجارت کامیاب ہوگی. وابتغوا من فضل اللہ، فضل اللہ سے مراد یہاں پر رزق ہے، روزی، کہ اللہ کی روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ. اب یہ وابتغوا امر ہے، امر کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امر برائے عبادت ہے، یعنی حلال روزی کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر پھیل جانا مباح ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اختیار بتلانے کے لیے آیا ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بعد اہم لفظ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اور تجارت کے نفع کے لیے فضل اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال فرمایا. یہ فضل اللہ کا لفظ بڑا اہم لفظ ہے. پہلی حکمت اس کے پیچھے سمجھو، تجارت صرف دنیاوی کام نہیں ہے، حلال تجارت کو صرف دنیاوی کام نہ سمجھو، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے مرادف ہے. ایک آدمی عبادت کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے تو یہ جو آدمی حلال روزی کمانے کی جدوجہد اور محنت کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک فضیلت والا کام ہے، فضیلت والا عمل ہے. نمبر دو، دوسری حکمت سمجھو، قرآن کی بعض آیتوں کے اندر مال کو فتنہ فرمایا گیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، لیکن اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ مال ہر موقع پر فتنہ نہیں ہے. دیکھو یہاں تعریفی الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، نفع کمانے کو فضل اللہ سے تعبیر فرمایا. یہ بڑا تعریفی کلمہ ہے کہ مال ہمیشہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس میں شرعی حدود کی رعایت کرے تو یہ تو فضل اور فضیلت کی چیز بن جاتا ہے. تیسری اہم بات سمجھو، قرآن مجید نے مال کو لفظ خیر سے بھی تعبیر فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس آیت میں خیر بول کر کے مال مراد ہے، اور صاحب تفسیر القرآن نے حاشیے میں یوں لکھا ہے اس آیت کے ترجمے کے کہ مال کو قرآن مجید نے خیر اس لیے کہا کہ اس سے انسان کی زندگی میں بڑی خیریت رہتی ہے. مال ہو تو خیریت رہتی ہے. آپ کسی کو پوچھو بھائی کیسے ہو، تو جیب میں پیسے ہو تو کیا خیریت، اور جیب میں پیسے نہیں ہو تو کب آج جانے تو نہیں، بھی حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. تو اس لیے بھی قرآن مجید نے اس کو خیریت سے خیر، تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وہاں پر بھی ہے، ان ترک خیرن الوصیت للوالدین، تو وہاں بھی لفظ خیر مال کے معنی کے اندر آیا. تو آپ دیکھیے کہ مال کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ فضل کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، تو قرآن میں دوسری جگہوں کے اوپر خیر کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. یہ تعریفی انداز ہے قرآن مجید کا. نمبر چار، اہم بات سمجھو، مال کو وسائل اسباب سمجھو. مال کیا چیز ہے؟ تجارت کیا چیز ہے؟ یہ اسباب ہے، ذرائع ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان حلال روزی کمائے گا اور اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرے گا. ضروریات کمائے گا اور زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرے گا. اس کو اسباب کے درجے میں سمجھو، وسیلے کے درجے میں سمجھو. اس کی محبت دل کے اندر مت بٹھاؤ، مقصود مت بناؤ. بہت سے لوگ مال کو جو ہے مقصود زندگی بنا لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. دنیا اور مال کمانے کو آدمی مقصود حیات نہ بنائے اور اس کی محبت دل کے اندر نہ بٹھا لے وے. اور آدمی اگر یوں سوچ لے وے کہ مجھے مال ملے کسی بھی طریقے سے ملے، تو یہ تو پھر انسان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ میں کوئی بھی طریقہ اختیار کروں لیکن مال حاصل کروں، تو پھر یہ مال ہو جائے گا انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال کی محبت دل میں آ گئی، مال کمانے ہی کو مقصود زندگی بنا لیا، مال کسی بھی طریقے سے کمانا ہے، تو یہ ہو گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہاں پہنچ گیا. اس لیے بعض عارفین کہتے ہیں کہ بھائی انسان کا دل بائیں جانب میں اور جیب بھی لوگ بائیں جانب میں لگاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا گاندھی چھاپ بلو یا لال نوٹیں، جب تک جیب میں ہے ٹھیک ہے، لیکن جیب سے آگے بڑھ کر دل میں اتر جاوے تو یہ تباہی ہے. اس لیے اس کو جیب تک محدود رکھو، دل کے اندر مت اتارو. اس کے بعد یہ ہیں، وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. اب یہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ تجارت کی کاروبار کی بات ہو رہی ہے اور فرما رہے کہ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تجارت کے بعد میں وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا کیا مطلب؟ پہلا مطلب سمجھے، اگر آدمی تجارت کرے اور جائز اور ناجائز چیز کا خیال رکھ کر کرے کہ جائز کاروبار کو اپناؤ ناجائز کو چھوڑو، تو یہ تجارت بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گی. تو جائز ناجائز کا خیال رکھ کر بندہ جو تجارت کرے گا وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گا. نمبر دو, کامیابی کی کنجی کثرت ذکر ہے. کہ آدمی کامیاب ہونا چاہے, چاہے دنیا میں تجارت میں, چاہے آخرت میں جنت میں, تو کامیابی کی چابی اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے. نمبر تین, انسان تجارت کاروبار اس طریقے سے کرے کہ ہاتھ سے تجارت کا کام اور دل زبان سے اللہ کا ذکر. ہاتھ سے کر رہا ہو تجارت اور زبان سے یا دل سے اللہ کا ذکر. بعض مرتبہ ہاتھ سے گراہک کو مال دکھا رہا ہے, زبان سے مال کا تعارف کرا رہا ہے, لیکن دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے. بعض مرتبہ زبان سے تجارت کر رہا ہے لیکن صرف بتا رہا ہے, اور زبان پر بھی ذکر ہے دل میں بھی ذکر ہے. تو آدمی تجارت کے ساتھ ساتھ دل اور زبان دونوں کو یا صرف دل کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھے. اس کو حضرات نقشبندیہ کے یہاں یوں کہتے ہیں, نقشبندیہ کے یہاں جو بنیادی اصول ہے اس کے اندر ایک اصول یہ بھی ہے, دست بکار دل بیار. دست بکار دل بیار یعنی ہاتھ کام کاج میں ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. یہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بنیادی اصول ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے. چوتھی بات سمجھو کہ تجارت اور کاروبار میں اس قدر مشغول مت ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی تم چھوڑ دو. یہ تو مضموم ہو جائے گا کہ تجارت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ کا ذکر ہی تم نے چھوڑ دیا. اس لیے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس آیت کا شان نزول سمجھو. قدیم زمانے کے اندر آج کی طرح کاروبار کے لیے شاپنگ مال کمپلیکس باقاعدہ ہوا نہیں کرتے تھے عام طور پر, بلکہ تجارتی قافلے چلتے تھے. بڑے بڑے قافلے مختلف چیزوں سے کو لے کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک باقاعدہ تجارتی سفر کیا کرتے. مدینۃ المنورہ کے اندر کچھ قحط کا زمانہ چل رہا تھا, یعنی ضروریات زندگی اہل مدینہ کو کم مل رہی, قحط جیسا ماحول چل رہا تھا, اور جو چیز ملتی تھی اس کا بھاؤ بھی بہت اونچا تھا, اونچا بھاؤ تھا اس کا. اور قدرتی بات یہ ہوئی کہ حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تجارتی سامان لے کر کے تشریف لائے, اور اس زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب تجارتی قافلہ آتا تھا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دے رہے, اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کو پڑاؤ ڈال کے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے تبلے بجاتے تھے, ڈھولک بجاتے تھے, اس سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ بھئی یہ تجارتی قافلہ آیا ہے, چلو اور اپنی ضروریات زندگی خرید لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نماز پہلے ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا. پہلے یہ ترتیب تھی کہ نماز پہلے خطبہ بعد میں. تو نماز ہو چکی, نماز ہو چکنے کے بعد خطبہ ہو رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, اور یہ قافلہ تجارتی آیا اور انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا، اور مدینہ میں جو ہے مال کی قلت کا زمانہ چل رہا تھا، گیرانی بھی بہت چل رہی تھی، لہذا مسجد کے اندر جو صحابہ کرام موجود تھے وہ بھی انسان تھے، وہ سب جو ہے مسجد سے باہر نکل نکل کر کے روانہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 8 افراد، دوسری روایت کے مطابق 11 افراد، تیسری روایت کے مطابق 12 افراد، اور چوتھی روایت کے مطابق 40 افراد حضور کے پاس باقی رہ گئے، باقی پوری مسجد خالی ہو گئی، اور جہاں اس وقت پر بقی قبرستان ہے اس طرف یہ قافلہ آ کر کے ٹھہرا تھا، اور انہوں نے جو ہے ڈھولک بجا کر کے اعلان کیا تو سارے لوگ جو ہے وہاں جانے کے لیے روانہ ہو گئے، تو اس پر فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب یہ لوگ تجارت کو دیکھ لیتے ہیں یا لہو کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اس کی طرف بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں اچھی طرح سمجھنا کہ تجارت کے بعد لفظ او آیا پھر لہو آیا، تو لہو سے کیا مراد، تو اچھی طرح سمجھ لو اس زمانے کے اندر تجارتی قافلے اعلان کرنے کے لیے جو ڈھولک اور تبلے بجاتے تھے اسی کو لہو کہا گیا، کہ وہ تجارتی قافلہ جو آیا تو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے جو اس نے ڈھولک بجایا اس کو یہاں قرآن مجید کے اندر لہو سے تعبیر کیا گیا۔ پھر اس میں تالی بھی بجتی تھی، اور خاص طور پر جب کوئی سودا مکمل ہوتا تھا تو اس موقع پر بھی تالی بجتی تھی، جیسا کہ آج کل بھی یہ رواج ہے سودا مکمل ہو گیا چل پارٹنر ہاتھ تالی مار کر کے، اس طرح ہاتھ بجا کر پھیلا کر کے ایک دوسرے کو تالی مار دیتے ہیں، تو یہ اس کو لہو سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ لہو سے تجارت ہی مراد ہے، لہو سے تجارت ہی مراد ہے، چونکہ تجارت انسان کو ذکر اللہ سے غفلت کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے لہو کے ذریعے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس طرح تجارت میں منہمک ہو کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے لہو بول کر تجارت ہی مراد لی گئی ہے۔ اور اس کے اوپر بہت بڑی آگے جو آیت آ رہی نا الیہا، تو الیہا میں ہا ضمیر کا مرجع تجارت، یعنی صحابہ کرام جو مسجد سے چلے گئے تو ان کے چلے جانے کا مقصد تجارت تھا، کہ وہ جو قافلہ آیا تھا اس سے مال خریدنا، اس کے لیے صحابہ کرام جو ہے روانہ ہو گئے، ان کا مقصد ہرگز لہو نہیں تھا، ورنہ اگر لہو مقصود ہوتا تو تسمیہ کی ضمیر آتی، لیکن مقصود ان کا مسجد سے نکل کر کے جانے کا تجارت تھا، اسی لیے واحد کی ضمیر آئی۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور نبی جی آپ کو یہ لوگ منبر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، چند جلیل القدر صحابہ کرام مسجد کے اندر باقی رہے، باقی سارے حضرات جو ہے مسجد سے نکل کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سارا مجمع مسجد سے چلا جاتا، ایک بھی آدمی مسجد میں باقی نہ رہتا، تو اللہ تعالیٰ آج اس پوری وادی کو، شہر کو آگ سے بھر دیتے، یعنی شہر میں آگ لگ جاتی اور خدا کا عذاب آ جاتا۔ یہ تو اچھا ہوا یہ چند افراد مسجد میں باقی رہے، ان کے طفیل کے اندر اللہ کا عذاب دور رہا، ورنہ آج خطرناک عذاب آ جاتا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. نبی جی ان کو کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ لہو سے بھی بہتر ہے اور تجارت سے بھی بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترتیب نہ الٹے. لوگ ترتیب الٹ دیتے ہیں. کیسے ترتیب الٹ دیتے ہیں؟ کہ اول درجے کی فریضے کی جو چیز ہے اس کو اول درجے میں ہی رکھو, جو دوسرے درجے کا فریضہ ہے اس کو اول درجے کا مت بناؤ. اول درجے کا فریضہ ہے نماز روزہ, اس کو اول درجے میں ہی رکھو. تجارت دوسرے درجے کا فریضہ. اب لوگ ترتیب الٹ دیتے ہیں, یعنی تجارت کے واسطے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو تجارت تو ثانی درجے کا فریضہ تھا, اس کو تم نے اول درجے سے بھی آگے بڑھا دیا, حالانکہ اول درجہ تھا نماز والے فریضے کا. تو ترتیب مت الٹو. نماز روزہ وغیرہ اول فریضہ ہے, اس کو مقدم رکھو دوسرے درجے کے فریضے کے فریضے پر. دوسرے درجے کے فریضے کو اول درجے پر مقدم مت کرو. تو آیت کا مطلب یوں لینے کا, قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, اول درجے کے فرائض بہت بہتر ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس نماز روزہ وغیرہ پر جو ثواب ملے گا وہ بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. یعنی اللہ کی عبادت انجام دینے سے, نماز کی پابندی کرنے سے رزق میں کمی آتی نہیں ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ شیطان آدمی کو کیا کہتا ہے, بھائی نماز پڑھنے جائے گا تو پتہ نہیں کتنے گھر آپ چلے جائیں گے, نماز پڑھنے جائے گا کتنا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. یہ شیطانی دھوکہ ہے. اس لیے فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ عبادت کر کے کسی کے کاروبار کا نقصان ہوا ہو. جی اللہ تعالیٰ اب یہ مزید استدلال لا رہے ہیں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. باطل کا مطلب ناحق. تم آپس میں مال ناحق مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت سے ہو اور آپس کی خوشی سے ہو. تجارت سے ہو اور آپس کی خوشی سے ہو. دیکھیے یاد رکھ لو, حلال ہونے کے لیے دو قید اس آیت میں بیان کی گئی. نمبر ایک تجارت کا ہونا. تجارت کے ذریعے دوسرے کا مال حاصل کرو گے تو حلال ہوگا, کسب کر کے چوری کر کے لوگے حلال نہیں ہوگا. اور دوسری شرط کیا لگائی, خوشی, کہ سامنے والے کی رضا اور خوشی. رضا اور خوشی کے بغیر لقمہ حرام کا ہوگا. تو دو شرط, تجارت بھی ہو اور رضا مندی اور خوشی بھی ہو. ورنہ سود کے اندر بھی دونوں طرف سے رضا ہوتی ہے لیکن سود حلال نہیں ہوتا. جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں تو سود دینے والا لینے والا دونوں راضی ہوتے ہیں, لیکن صرف رضا مندی سے حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ تجارت ضروری. تو حلت کے لیے یہ دو شرط, تجارت بھی ہونی چاہیے اور آپس کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے, تب حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا. جی Thank you. سے یہ روایت بہت تفصیل سے گزر چکی ہے، یہاں ایک دو الفاظ روایت میں زائد ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفا میں سے تھے جو غربا اور مساکین کا مرکز تھا، ملجا و ماوا تھا. حضرت ابو ہریرہ بھی وہیں مقیم رہتے تھے، اور کہا لوگ یوں کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کو کیا ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی طرح حدیث بیان کرتے نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا جواب دیا، چلو الصفق فی بالاسواق کا مطلب سمجھو، صف کا تالی بجانے کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں جب کاروبار مکمل، تجارت بے شیرا مکمل ہوتی تھی تو لوگ آپس میں تالی بجاتے تھے، اس لیے یہاں پر اصف کو بھی لسواف کہا گیا. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں بازاری معاملات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی پیٹ بھرنے کے بقدر مل جائے، کھا کر کے میں پڑا رہتا تھا تاکہ حضور سے حدیث سنوں میں. جی پاشدو کے معنی میں حاضر رہتا تھا جب میرے مہاجرین اور انصار بھائی غائب رہتے تھے. جی واحفظو اذا نسو، جب وہ بھول جاتے تھے میں یاد رکھتا تھا. جی عمل اموالہم کا مطلب زراعت وغیرہ. جی اور میں صفہ کے مسکینوں میں ایک فرد تھا. جی آئی ہی نہ ینسونا، جب وہ لوگ بھول جاتے تھے میں یاد کر لیتا تھا. جی یہ سطر کا ترجمہ دھیان سے سمجھو، مضمون وہ ہے جو پہلے گزرا ہے کہ ترجمہ ذرا آج پٹائے سمجھو. انہ لن یبسط احد صوبہ حتی اقضی مقالتی ہذہ، جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلا دے وے، جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلا دے وے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک میں بات پوری نہ کر لوں. جو شخص بھی اپنا کپڑا پھیلا دے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک میں بات پوری نہ کر لوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا پھیلا دے وے اور جب تک میں بات پوری نہ کروں اپنا کپڑا وہ پھیلائے رکھے. ثم یجمعو الیہ ثوبہ، پھر بات پوری ہونے کے اوپر وہ کپڑا اپنے ساتھ لگا لے وے. الا وعما اقولو، مگر اس کو وہ بات یاد ہو جائے گی جو میں نے کہی ہے. جی نمیرہ یعنی داریدار چادر، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے ارشاد عالی پر اپنی چادر بچھا دی، پھیلا دی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل فرما دی تو پوری چادر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لی. پیچھے روایت میں پڑھ لیا نے، ظاہر میں کوئی چیز نہیں تھی، دو لب بھر کے حضور نے ڈالے اندر، لیکن کوئی روحانی اور مانوی چیز تھی. جی بس اس دن سے میں حضور کی کوئی حدیث بھول نہیں سکا، ہر بات مجھے یاد رہ جاتی تھی. پھر وہ ایک دو حدیث بھولنے کی بات ہے، اس کا سوال جواب کیسے گزر گیا. ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے مہاجرین بھائی، میرے انصار بھائی تجارت میں، کاروبار میں، بازار میں، مشغول رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں, کرنے دیا. اس سے جو ہے اس کے جواز کے اوپر استدلال ہوگا, یہ ترجمۃ الباب سے ربط ہے.